تفسير سورة حشر مدنی سورت ہے، 3 رکوع 24 آیات، الفاظ اور کلمات کی تعداد 455، حروف 2016، اس کا نام جو ہے دوسری آیت کے فقرے سے لیا گیا ہے، اخرج الذین کفروا من اہل الکتابی من دیارہم لاول الحشر۔ تو یہ وہ صورت ہے جس میں لفظ حشر آیا ہے۔ یہ صورت یہود کے ایک قبیلے بنو نذیر کے بارے میں نازل ہوئی، اور اسے صورت النذیر بھی کہتے ہیں، اس کا ایک دوسرا نام ہے، اور اس کا دوسرا نام ہے سورت النذیر، سورہ بنی نذیر، اور سورہ حشر، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس کو سورت بنی نذیر کے نام سے یاد کرتے۔ زمانہ نزول، بخاری اور مسلم میں حضرت سعید بن جبیر کی روایت ہے کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے سورت حشر کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ غزوہ بنی نذیر کے بارے میں نازل ہوئی تھی، جس طرح سورت انفال غزوہ بدر کے بارے میں نازل ہوئی۔ حضرت سعید بن جبیر کی دوسری روایت میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے الفاظ یہ ہیں کہ قل سورت النذیر، یعنی یوں کہو کہ یہ سورت نذیر ہے، اور سب جو مفسرین ہیں ان کا متفقہ بیان ہے کہ اس میں جو ہے وہ اہل کتاب کے نکالے جانے کا ذکر ہے، اور جن اہل کتاب کے نکالے جانے کا ذکر ہے ان سے مراد بنی نذیر کے لوگ ہیں۔ اچھا، سورۃ الحشر جو ہے اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ تاریخی پس منظر جو ہے اس کو سمجھا جا سکے، اور ویسے آپ جو یہود کے قبائل ہیں اس کے بارے میں آپ رحیک المختوم اور رحیک المختوم سے پڑھ سکتی ہیں، یا پھر یہ تجلیات نبوت و مہر نبوت، دونوں کتابیں جو ہیں وہ مولانا صفی الرحمان مبارک پوری کی ہیں، لیکن جو رحیک المختوم ہے ذرا تفصیل سے ہے، تھوڑی جو ہے اس میں الفاظ تھوڑے مشکل بھی ہیں، لیکن تجلیات نبوت و مہر نبوت یہ مختصر ہے، اور جیسے نوجوان طبقے کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ تو تینوں قبائل کے بارے میں آپ ان میں سے کسی ایک کتاب سے آپ ضرور پڑھ لیں، ویسے مختصر میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے، اس وقت یہود کے تین قبائل مدینہ میں آباد تھے، بنو قینقا، بنو نذیر اور بنو قریدہ۔ بنو قینقا مدینہ کے اندر آباد تھے، سنار کا کام کرتے تھے، قبیلہ خزرج کے حلیف تھے، اور نسبتاً زیادہ مالدار تھے، اور بنو نذیر اور بنی قریدہ انصار کے قبیلے اوس کے حلیف تھے۔ ان کا کام یہ تھا کہ یہ اوس اور خزرج کو ہمیشہ آپس میں جو تھے وہ لڑائی پر آمادہ رکھتے، اور ان کو جنگ میں مصروف رکھتے، اور اس طرح پورا جو مدینہ تھا اس پر جو ہے وہ یہودیوں نے اپنا اثر و رسوخ جو تھا وہ قائم کر رکھا تھا۔ اور چونکہ یہ سب قبائل مالدار تھے، سود کھاتے تھے، سود کھانے والے تھے، لہٰذا معاشی لحاظ سے بھی انہیں بڑی اہمیت حاصل تھی، گویا کہ سیاسی طور پر بھی توافق حاصل تھا اور معاشی لحاظ سے بھی یہ بڑی اہمیت رکھتے تھے۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو آپ نے مسلمانوں کے داخلی مسائل کی طرف توجہ دی۔ سب سے پہلے کیا کیا آپ نے؟ مسجد نبوی کی تعمیر کی۔ دوسرا مسئلہ جس کو حل کرنا ہم تھا وہ مہاجرین کو آباد کرنا، ان کو آپ نے جو ہے وہ آباد کیا، اور اس کے ساتھ جو تھا وہ معاش کا مسئلہ حل کیا۔ تو مہاجرین کو آباد کرنا اور معاش کا مسئلہ حل کرنا، اس کے لیے آپ نے انصار اور مہاجرین کے درمیان مواخات جو ہے اس کو قائم کیا. پھر اسی طرح ایک اور اہم مسئلہ تھا کہ اب جب آپ نے ان مسائل سے جو ہے وہ فراغت حاصل کر لی، تو یہود کے ساتھ جو مسلمانوں کے قریبی ہمسائے بنتے تھے، تو آپ نے جو ہے وہ امن و امان کو قائم کرنے کے لیے ان سے بھی ایک معاہدہ کیا، اور یہ معاہدہ جو تھا یہ میثاق مدینہ کے نام سے مشہور ہے. آپ نے جیسے اسلامی اسکولوں میں اگر تعلیم حاصل کی ہے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو ہے وہ میثاق مدینہ کے نام سے اس کی دفعات ہم طالب علمی کے زمانے میں یاد کیا کرتے تھے. دفعات جو تھی اس کی اہم نو تھی. نمبر ایک، یہود مسلمانوں کے ساتھ مل کر ایک ہی امت ہوں گے، یہود اپنے دین پر عمل کریں گے اور مسلمان اپنے دین پر، کوئی دوسرے پر جو ہے وہ مزاحم نہیں ہوگا. نمبر دو، اس معاہدے کے شرکا باہمی تعلقات خیرخواہی اور فائدہ رسانی کی بنیاد پر ہوں گے، نہ کہ گناہ پر. نمبر تین، اگر بیرونی طاقت مدینے پر حملہ آور ہو تو سب مل کر اس کا دفاع کریں گے. نمبر چار، جب تک جنگ بھرپا رہے گی یہود بھی مسلمانوں کے ساتھ خرچ برداشت کریں گے اور ہر فریق اپنے اپنے اطراف کا دفاع کرے گا. نمبر پانچ، قریش اور ان کے مددگاروں کو پناہ نہیں دی جائے گی. نمبر چھ، مظلوم کی مدد کی جائے گی، یہ معاہدہ کسی ظالم یا مجرم کے لیے آڑ نہیں بنے گا. نمبر سات، کوئی آدمی اپنے حلیف کی وجہ سے مجرم نہیں ٹھہرے گا. نمبر آٹھ، اس معاہدے کے سارے شرکا پر مدینہ میں ہنگامہ آرائی اور کشت و خون حرام ہوگا. کشت و خون کا کیا مطلب ہے؟ کشت کا مطلب کیا ہے؟ قتل. کشت و خون جو ہے وہ قتل و غارت. نمبر نو، اس معاہدے کے فریقوں میں اگر کوئی جھگڑا ہو جائے تو اس کا فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے. اب آپ دیکھیں کہ یہ معاہدہ جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہودیوں کے درمیان ہوا، اور یہ معاہدہ ایک آزاد اسلامی ریاست کی بنیاد ثابت ہوا. آپ اس سے اندازہ کر سکتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بیدار مغز تھے، بہترین سیاستدان تھے، اور پہلی اسلامک سٹیٹ کے جب آپ سربراہ بنے تو آپ نے ایک طرف اندرونی جو حالات تھے ان کو سنبھالا دیا، اور دوسری طرف جو ہے وہ جو بیرونی حالات تھے اس میں بھی جو ہے وہ اپنی بیدار مغزی اور اپنی جو ہے وہ ذہانت، فطانت، سمجھداری، فہم، فراست اس کا استعمال کرتے ہوئے آپ نے جو ہے وہ ان سے معاہدہ کر لیا. اگر یہودیوں کے جو قبائل تھے، کتنے قبائل تھے؟ تین. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب معاہدہ کر لیا اور آپ کو جو ہے وہ معاہدے کے فریقین میں جھگڑا ہونے کی صورت میں جو ہے وہ یہ بات بھی تسلیم کر لی کہ آپ فیصلہ کریں گے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سربراہ تسلیم کیا. کیونکہ جب کسی سے معاہدہ کیا جاتا ہے نا تو اس کی کوئی حیثیت کو تسلیم کیا جاتا ہے، تو اس سے ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے. اچھا، اب جو ہے اس کی کیا وجہ تھی کہ آپ گئے ہیں اور جاتے ہی آپ نے مدینہ کے یہودی اندر جو آباد تھے یا باہر ان سے معاہدہ کیا؟ کیسے اتنی جلدی یہودیوں نے آپ کو جو ہے وہ تسلیم کر لیا جبکہ مسلمان جو تھے وہ مفلس اور قلاش اور ہجرت کر کے ہر لحاظ سے کمزور تھے جب مکہ سے آئے تھے، تو ایسا کیسے ہوا کہ انہوں نے جو ہے وہ آپ کو تسلیم کیا؟ تو اس کی دو بڑی وجوہات تھیں. پہلی وجہ یہ تھی کہ مدینہ کی اکثر آبادی جو یہودیوں کی مکاریاں تھیں، ان کی جو زیادتیاں تھیں، ان سے وہ جو تھی پریشان تھی، تنگ تھی، اور ان کو اپنے اندر کوئی ایسا آدمی نظر نہیں آ رہا تھا کہ ان کے مسائل کو حل کر دے. ایک تو یہ وجہ تھی، اور دوسری وجہ جو بڑی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ یہودی خود بھی تین قبائل میں بٹے ہوئے تھے. تو اب کیا ہوا کہ بیک وقت انہوں نے اس معاہدے کو قبول نہیں کیا تھا، لیکن یکے بعد دیگرے جو ہے وہ اس معاہدے کو تسلیم کرتے چلے گئے. اور ویسے بھی اگر آپ غور کریں تو لوگ کہتے ہیں کہ اب آج کا دور جو ہے اس میں جو ہے وہ انصاف ہے اور بین الاقوامی سطح پہ اقوام متحدہ کا جو چارٹر ہے اس کو پیش کیا جاتا ہے کہ اس میں پیس ہے، امن ہے، ہر ایک کے لیے آزادی ہے، لیکن اگر آپ اس معاہدے پہ غور کریں اس زمانے میں بھی اس معاہدے میں ہر شخص کو مذہبی آزادی دی گئی. اور دوسری بات جو اہم ہے کہ بنیادی حقوق جو ہے ان کو انصاف کے ساتھ تسلیم کیا گیا. جب مذہبی بھی آزادی ہے بنیادی حقوق بھی انصاف کے ساتھ تسلیم کر لیے گئے تو اب کیا ہے کہ یہودیوں کے لیے اس معاہدے کو تسلیم کیے بغیر کوئی چارہ کار نہ تھا. اب آپ دیکھیے کہ یہ معاہدہ جو تھا جب یہ ہو گیا تو ایک طرف مسلمان ہیں دوسری طرف یہودی ہیں اور کافر اور مشرک مکہ میں ہیں، ایک اور گروہ بھی ہے جو کہ مدینہ میں جو ہے وہ وجود میں آ چکا ہے اور اس گروہ کا نام کیا ہے؟ منافقین. اب منافقین اور یہودی جو تھے ان میں آپس میں جو تھی نا وہ چھیڑ چھاڑ رہتی تھی، آپس میں جو ہے یہ مل کر کیسے چھیڑ چھاڑ کرتے تھے، مسلمانوں کے خلاف چھیڑ چھاڑ کرتے تھے اور پلاننگ کرتے تھے. اب غزوہ بدر میں جب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے شاندار فتح عطا کی، مسلمانوں کو یوم الفرقان نصیب کیا، تو یہ دونوں فریق جو تھے وہ بہت ہی حسد کرنے لگے اور جل بھون کر رہ گئے، منافق بھی اور یہودی بھی. اب یہودیوں میں سے بنو قینقاع یہ شرارتوں میں پیش پیش تھے. جنگ بدر کے بعد آپ نے ان کو بازار قینقاع میں جمع کیا. اگر کہیں کہ بازار قینقاع میں جمع کیا تو کون سا بازار مراد ہے؟ وہ جہاں پہ وہ زرگری کا کام کرتے، سونے کا. یعنی کیونکہ وہ قبیلہ جو تھا ان کا کام کیا تھا؟ سونار کا کام زیادہ تر کرتے تھے نا. آپ نے وہاں ان کو جمع کیا اور کہا کہ شرارتیں چھوڑ دو اس سے پہلے کہ تمہیں بھی ویسی مار پڑے جیسی کہ قریش کو پڑ چکی ہے، اسلام قبول کر لو. اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا سابقہ قریش کے اناڑی لوگوں سے پڑا اور تم نے فتح حاصل کر لی، لہذا کسی خوش فہمی میں مبتلا نہ ہونا، ہم سے سابقہ پڑا تو آٹے دال کا بھو معلوم ہو جائے گا، تو پھر ہم بتائیں گے کہ لڑائی کسے کہتے ہیں. تو یہ یہودیوں کی گفتگو اور ان کا یہ اعلان جو تھا گویا کہ اعلان جنگ تھا، لیکن آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر ہی کیا. اور پھر چند دن بعد ہی ہوا کیا کہ ایک سنار یہودی نے ایک مسلمان عورت سے چھیڑ چھاڑ کی اور اسے ننگا کر دیا، کیونکہ وہ مسلمان عورت جو تھی جب وہ گئی تو کہتے ہیں کہ وہ سونا لینے یا جو بھی کرنے بازار جب گئی تو پردہ کیے ہوئے تھی، تو اس نے کہا کہ تم اپنا نقاب ہٹاؤ، تو اس نے کہا کہ میں نہیں ہٹاتی. تو کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کی جو چادر تھی یا جو اس نے وہ جس سے اپنے آپ کو کور کیا ہوا تھا پیچھے جیسے کسی کیل یا کسی چیز سے اس کو اڑس دیا، جب وہ اٹھی تو جیسے جب کھینچ لگی نا تو وہ ہٹ گیا، جب ہٹا تو جو ارد گرد تھے وہ خود بھی اور ارد گرد جو لوگ تھے وہ اس پر ہنسنے لگے، مذاق کرنے لگے. اب جو ہے اب عورت جو تھی ننگی ہو گئی ہے، اب چیخو پکار کر رہی ہے، تو اب ایک مسلمان جو تھا اس کو غیرت آئی، اس نے اٹھ کر یہودی کو مار ڈالا. اور اب جو ہے یہودیوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اس مسلمان کو جو ہے حملہ کر کے مار ڈالا. تو اس طرح جو تھا حالات جب ایسے ہوئے، اور اب مقتول مسلمان کے جو گھر والے تھے انہوں نے یہود کے خلاف مسلمانوں سے فریاد کی، تو نتیجہ تن جو ہے مسلمانوں میں اور بنو قینقاع میں جو ہے وہ لڑائی ہو گئی. اب یہ صورتحال دیکھ کر آپ نے شوال 2 ہجری میں ایک لشکر تیار کیا اور بنو قینقاع کے پاس جا پہنچے. شیخیاں بگاڑنے والے یہود کو سامنے آ کر اب لڑنے کی جرت ہی نہ ہوئی، فوراً وہ قلعے کے اندر چھپ گئے. 15 دن تک محاصرہ جاری رہا اور وہ ایسے مروب ہوئے کہ یہ کہہ کر ہتھیار ڈال دیے کہ ہمارے جان مال اور اولاد کے متعلق جو فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے وہ ہمیں منظور ہوگا. آپ نے انہیں قید کرنے کا حکم دیا. بعد میں منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی جو اندر سے یہود کا بڑا ہمدرد اور حلیف تھا، اس نے بڑی پرزور سفارش کی، اس کی وجہ سے آپ نے ان پر رحم کیا اور انہیں صرف پھر جلا وطن کر دیا، ورنہ کیا تھا کہ قیدی بن کر ان کو رہنا تھا. یہ قبیلہ شام کی طرف چلا گیا. یہ کل 700 اشخاص تھے جن میں 300 زرہ پوش تھے. یہ قبیلہ سب سے زیادہ مالدار تھا، مدینہ کے اندر آباد تھا، سب سے پہلے سے جلا وطن کیا گیا. ان کی جلا وطنی کا ذکر یوں ہمیں قرآن میں نہیں ملتا. اور جو اب کیا ہے کہ ایک تو یہ تھا بنو قینقاع کا قبیلہ. اچھا اب بنو نذیر جو ہے نا ان کا ذکر. بنو قینقاع کے اخراج کے بعد یہودی کچھ عرصے کے لیے دبک کر بیٹھ گئے. غزوہ احد نے مسلمانوں کو جو نقصان پہنچا اس سے انہیں بڑی خوشی ہوئی, اور پھر واقعہ رجی اور بیر معونہ نے یہود کو سرکشی پر دلیر کر دیا. اور یہ جو تھا واقعہ رجی اور بیر معونہ, آپ کو جو ہے یہ بھی آپ چاہیں تو سیرت کی کتابوں سے پڑھ سکتی ہیں ویسے, اور اس سے ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے میں آپ کو نچوڑ ویسے بتا دیتی ہوں کہ ایک واقعہ ہے بیر معونہ کا جو تاریخ اسلام میں بڑا معروف ہے. اور اس میں جو ہے وہ کیا ہوا تھا, اس میں کیا ہوا تھا بیر معونہ میں اور رجی کا جو واقعہ تھا اس میں, کہ کہتے ہیں کہ سفر 4 ہجری میں عدل اور کارا کے کچھ لوگ رسول اللہ کے پاس آئے اور ذکر کیا کہ ان کے اندر اسلام کا کچھ چرچا ہے, لہٰذا آپ انہیں دین سکھانے اور قرآن پڑھانے کے لیے کچھ لوگوں کو بھیج دیں. آپ نے حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ کی امارت میں 10 صحابہ رضی اللہ عنہ کو روانہ کر دیا. جب یہ لوگ رجی پہنچے تو انہوں نے ان کے ساتھ غداری کی, اور قبیلہ حزیل کی ایک شاخ بنو لحیان کو ان پر چڑھا لائے. ان کے تقریباً 100 تیر اندازوں نے انہیں ایک ٹیلے پر جا گھیرا, پھر عہد و پیمان دیا کہ اگر وہ اتر آئیں تو انہیں قتل نہیں کریں گے, کیونکہ یہ اوپر چڑھ گئے تھے. عاصم نے اترنے سے انکار کر دیا اور رفقا سمیت ان سے جنگ شروع کر دی. 7 مارے گئے, باقی 3 باقی رہے. کفار نے پھر وہی عہد و پیمان دیا, چنانچہ وہ تینوں اتر آئے, مگر کفار نے ان سے بد عہدی کی اور انہیں باندھ لیا. اس پر ایک نے یہ کہہ کر ساتھ جانے سے انکار کر دیا کہ یہ پہلی بد عہدی ہے, کفار نے اسے قتل کر دیا. اس پر ایک نے یہ کہ کفار نے اسے جب قتل کر دیا اور باقی 2 کو مکہ لے جا کر بیچ دیا. یہ دونوں خبیب بن عدی اور زید بن دسنہ رضی اللہ عنہما تھے. حضرت خبیب نے رضی اللہ عنہ نے غزوہ بدر میں حارث بن عامر بن نوفل کو قتل کیا تھا, لہٰذا انہیں کچھ عرصے تک قید رکھا گیا, پھر تنیم پر لے جا کر قتل کر دیا گیا. پہلی دفعہ جس کو سولی پر چڑھایا گیا, اور اس نے سولی پر چڑھنے سے پہلے جو 2 نفل پڑھ کر دعا کی وہ یہی تھی حضرت خبیب. انہوں نے قتل سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھی, پھر اللہ سے جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے انہوں نے بد دعا کی اور چند اشعار کے, جن میں سے 2 میں آپ کو سناتی ہوں. وَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا, میں مسلمان مارا جاؤں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں. عَلَىٰ أَيِّ جَنْبٍ كَانَ فِي اللَّهِ مَسْرَعِي, کہ میں اللہ کی راہ میں کس پہلو پر قتل ہوتا ہوں. وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَٰهِ, اور یہ تو اللہ ہی کی ذات کے لیے ہے. وَإِن يَشَا يُبَارِكَ عَلَىٰ أَوْسَالِ شِلْمِ مُمَزَّعَ, اور اگر وہ چاہے تو بوٹی بوٹی کیے ہوئے اعضاء کے جوڑ جوڑ میں برکت دے دے. اس کے بعد ابو سفیان نے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ سے کہا, کیا تمہیں یہ بات پسند آتی ہے کہ تمہارے بدلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس ہوتے, ہم ان کی گردن مارتے اور تم اپنے گھر والوں میں ہوتے, یعنی ان کو مار دیا جائے جیسے تمہیں سولی پہ چڑھایا جا رہا ہے, تو ان کو اور تمہیں چھوڑ دیا جائے. انہوں نے کہا, واللہ مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں کہ میں اپنے اہل و عیال میں ہوتا اور اس کے بدلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آپ ہوں وہاں وہیں پر آپ کو کانٹا بھی چپ جاتا اور وہ آپ کو تکلیف دیتا. پھر حارث بن عامر کے بیٹے نے انہیں اپنے باپ کے بدلے قتل کر دیا. اور کہتے ہیں کہ یہ جو تنیم کی جگہ تھی وہاں پہ اہل عرب نے کیا کیا ہوا تھا, مکہ والوں نے لوگوں کو بلایا ہوا تھا کہ آؤ تماشا دیکھو, اور چھوٹے چھوٹے کئی بچے بھی تھے بڑے بھی تھے, اور پھر ان کو جو ہے بڑے دردناک طریقے سے جو ہے سولی پر چڑھا دیا گیا. اور ان میں جو تماشا دیکھنے والے تھے ان میں سے ایک صحابی تھے, اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا, اور پھر جب وہ گورنر بنے تو ان کی شکایت حضرت عمر تک پہنچی تھی, اور ان میں شکایتیں جو تھی وہ یہ تھی کہ جو ہے وہ ایک یہ تھی کہ یہ بیٹھے بیٹھے بس ان کو کوئی مرغی کا دورہ پڑ جاتا ہے, اور ایک یہ بھی تھی کہ یہ جب تک بہت دن نہیں چڑھ جاتا یہ واپس نہیں آتے, اور اس طرح 2-3 شکایتیں ان کی تھی. تو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب ان کو بلایا, ان سے پوچھا بھی یہ کیا بات ہے, تو انہوں نے بتایا تھا کہ کپڑے میرے پاس نہیں ہے, ایک ہی جوڑا ہے, سکھانے کے لیے جب دھو کے پھیلاتا ہوں, سوکھتا ہے تو باہر آتا ہوں. اور برگی کے دورے کے بارے میں بتایا تھا کہ جب حضرت خبیب کو جو ہے وہ سولی پر چڑھایا گیا تھا, میں اس وقت بچہ تھا اور تماشا دیکھنے والوں میں سے میں بھی تھا, اور جس طرح سے دردناک انداز میں ان کو سولی پہ چڑھایا گیا, جب اس کا خیال آتا ہے تو مجھ پہ بھی ہوشی کسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے. اچھا, اب رہا زید بن دسنہ رضی اللہ عنہ کا معاملہ, تو انہوں نے غزوہ بدر میں امیہ بن محرس کو قتل کیا تھا, لہٰذا انہیں اس کے بیٹے صفوان بن امیہ نے خرید کر اپنے باپ کے بدلے قتل کیا. اور بہرحال حادثے کے بعد قریش نے بعض آدمی بھیجے کہ حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کے جسم کا کوئی ٹکڑا لائیں. اور پتہ ہے حضرت عاصم جو تھے, جو ان کے سربراہ تھے, قائد تھے, انہوں نے کیا کہا تھا, انہوں نے جو ہے قسم کھا کر کہا تھا کہ اللہ کی قسم, اور اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ تعالی جیسے دعا کی تھی کہ میرے جسم کو نہ کوئی مشرک چھونے بھی نہ پائے. اب ہوا یہ کہ باقی لوگ جو تھے وہ ٹیلے سے ان کی باتوں میں آ کر نیچے اتر گئے. موقع جو تھا, بعض اوقات ہوتا ہے کہ شاید کہنا ماننا ہی صحیح ہے, بعض لوگ ہوتا ہے کہ لڑ کر جان دینا اسے بہتر ہے, تو یہ تو نیچے نہ اترے. اب ہوا یہ کہ کافر تو ہر قیمت پر ان کو بھی لینا چاہتے تھے کیونکہ بدلہ لینا. انہوں نے جب یہ قسم کھائی تھی, کہتے زوردار بارش شروع ہو گئی, بہت زور کی بارش تھی, اور اللہ تعالی نے اس زوردار بارش میں جو ہے وہ کیا کیا, یہ شہید ہو گئے, شہید ہوئے, اور پھر بارش میں ان کی میت جو تھی, لاش جو تھی وہ بہہ گئی. اور پہلے جیسے ابھی جب ان کو شہید جب کر دیا گیا تو انہوں نے سوچا کہ ان کی لاش کو اٹھا لیا جائے, پھر انہوں نے سوچا کہ اچھا جو ہے وہ جو ہی یہ شہید ہوئے تو ان کے اوپر نا جیسے شہد کی مکھیاں جو تھی نا وہ آ گئی, بھیڑوں کا جھنڈ کہتے ہیں کہ اللہ نے بھیجا جنہوں نے ان کی حفاظت کی. اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے کہا کہ اچھا ابھی شام جب ہوگی تو یہ بھیڑوں کا چھتا چلا جائے گا, یعنی شہد کی مکھیاں یا بھیڑوں کا جھنڈ, بھیڑوں کا جھنڈ. تو انہوں نے کہا شام ہوگی تو یہ جب چلی جائیں گی تو ہم پھر ان کو بھی لے جائیں گے. اور ہوا یہ کہ جو ہے وہ جب شام ہوئی تو زوردار بارش ہوئی, اور پھر ان کی جو میت تھی یا ان کا جو جسم تھا, اللہ جانے وہ بارش اس کو بہا کر کہاں لے گئی, کیونکہ حضرت عاصم رضی اللہ عنہ نے اللہ سے یہ عہد کر رکھا تھا کہ ان کی زندگی میں نہ انہیں کوئی مشرک چھوئے گا اور نہ وہ کسی مشرک کو چھوئیں گے. اللہ نے وفات کے بعد بھی اس عہد کا پاس کیا کہ وہ پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ میت گئی کہاں, وہ کیونکہ ٹیلوں کا علاقہ اور کہیں بھی اللہ تعالیٰ اس کو پانی کے ذریعے بہا کر لے گئے. دن کے وقت بھیڑوں نے حفاظت کی اور شام ہو گئی تو پھر بارش. بہرحال جو ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ مسلمانوں کی کہانی. تو یہ تھا رجی کا حادثہ. بیرے مونہ کا المیہ, یہ بھی سفر 4 ہجری میں ہوا, ایک ہی مہینے میں یہ دوسرا واقعہ ہے. حادثہ رجی کے زمانے میں ایک اور المیہ پیش آیا جو رجی سے بھی زیادہ المناک تھا, اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ابو برا عامر بن مالک جو ملائب الاسنا, ملائب کا مطلب کیا ہے, روٹ نکالیں ملائب کا, لام عین با, لعبا کا مطلب کیا ہوتا ہے, کھیلنا, شاباش, اور ملائب کھیلنے والا, اور الاسنا نیزے کو کہتے ہیں, تو نیزوں سے کھیلنے والا ان کا جو تھا نا وہ لقب تھا ابو برا عامر بن مالک. یہ مدینہ میں خدمت نبوی میں حاضر ہوا, آپ نے اسے اسلام کی دعوت دی, اس نے اسلام تو قبول نہیں کیا لیکن کوئی دوری بھی اختیار نہیں کی, اور یہ توقع ظاہر کی کہ اگر آپ اہل نجد کے پاس تبلیغ کے لیے کچھ آدمی بھیج دیں تو وہ اسلام قبول کر لیں گے. اس نے یہ بھی کہا کہ وہ میری پناہ میں ہوں گے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرا صحابہ میں سے 70 مبلغین بھیجے رضی اللہ عنہم, انہوں نے بیرے مونہ, یہ کنواں تھا مونہ, تو اس کے پاس جو ہے پڑاؤ ڈالا, اور حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ عنہ رسول اللہ کا نامہ مبارک لے کر اللہ کے دشمن عامر بن طفیل کے پاس گئے. اس نے خط پڑھنے کے بجائے ایک آدمی کو حکم دیا اور اس نے حضرت حرام رضی اللہ عنہ کو پیچھے سے اس طرح نیزہ مارا کہ وہ آر پار ہو گیا. حضرت حرام رضی اللہ عنہ نے جب اس کو نیزہ مارا گیا نا تو کہتے ہیں کہ اس وقت ان کی زبان سے یہ نکلا, اللہ اکبر فزت برب کعبہ, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. پھر فوراً ہی اس اللہ کے دشمن نے باقی صحابہ پر حملے کے لیے بنی عامر کو آواز دی, مگر ابو برا کی پناہ کے پیش نظر انہوں نے اس کی آواز پر کان نہ دھرے، لہذا اس نے بنو سلیم کو آواز دی. تو یہ قبیلوں کے نام ہیں، اور اس کی چند شاخوں میں رال، ذکوان اور اسیا نے آ کر صحابہ کرام کا محاصرہ کر لیا اور سب کو تہ تیز کر دیا، سب کو شہید کر دیا. صرف کعب بن زید اور عمر بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ بچ گئے. کعب بن زید رضی اللہ عنہ زخمی تھے، انہیں مردہ سمجھ کر یہ چھوڑ کر آگے چلے گئے، چنانچہ وہ شہداء کے درمیان سے اٹھا لائے گئے، پھر زندہ رہے اور غزوہ خندق میں جا کر شہید ہوئے. اور عمر بن امیہ دمری منظر بن عقبہ کے ساتھ پھر اونٹ چرا رہے تھے. اس وقت کیا تھا کہ اب یہ کہ ظاہر ہے کہ کہیں دور دراز کا علاقہ تھا، تو اب عمر بن امیہ بچ تو گئے اور پھر کیا ہے کہ منظر بن عقبہ کے ساتھ اونٹ چرا رہے تھے. انہوں نے جائے واردات پر پرندوں کو منڈلاتے دیکھا، حادثے کی نوعیت سمجھ گئے. چنانچہ وہاں پہنچ کر حضرت منظر نے لڑتے شہادت حاصل کر لی اور عمر بن امیہ قید کر لیے گئے. جب عامر بن طفیل کو بتایا گیا کہ ان کا تعلق قبیلہ مضر سے ہے، تو عامر نے ان کی پیشانی کے بال کٹوا کر اپنی ماں کی طرف سے جس پر ایک گردن آزاد کرنے کی نظر تھی انہیں آزاد کر دیا. ویسے تو قیدی بنا لیتے، لیکن یہ کہ آزاد کرنے کی نشانی کیا تھی؟ پیشانی کے بال کٹوا کر. حضرت عمر بن امیہ جب مدینہ پلٹے، اب راستے میں قرقرہ نامی ایک جگہ تھی، تو بنو کلاب کے دو آدمی ملے. حضرت عمر نے انہیں دشمن کا آدمی سمجھ کر قتل کر دیا، حالانکہ ان کے پاس رسول اللہ کی طرف سے عہد تھا. چنانچہ جب مدینہ پہنچ کر انہوں نے رسول اللہ کو اس کی اطلاع دی، تو آپ نے فرمایا تم نے ایسے دو آدمی قتل کیے ہیں کہ جن کی دیت مجھے دینی ہوگی. تو یہ دیت کیوں دینی تھی؟ کیونکہ جن قبائل کے ساتھ معاہدہ ہوا ہوا تھا تو ان کے ساتھ تو جنگ نہیں کرنی تھی، کرنی نہیں تھی. تو اب اگر غلطی سے بھی ہو گیا ہے، قتل خطا بھی ہے، تو اب ان کی دیت دینی ہے. آپ نے یہودیوں سے بھی معاہدہ کیا، ارد گرد کے قبائل سے بھی تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رجی اور بحر مونا کے ان حادثات سے سخت رنج اور علم پہنچا. یہ دونوں حادثے ایک ہی مہینے پیش آئے، اور کہا جاتا ہے کہ دونوں واقعات کی خبر آپ کو ایک ہی رات میں پہنچی تھی. آپ نے ان کے قاتلوں پر 30 دن تک نماز فجر میں دعا فرمائی، یہاں تک کہ اللہ نے شہداء کی طرف سے یہ پیغام نازل کیا کہ ہماری قوم کو ہماری طرف سے یہ بات پہنچا دو کہ ہم اپنے رب سے جا ملے، تو وہ ہم سے راضی ہے اور ہم اس سے راضی ہیں. اور وہ جو دعا آپ نے کی، آپ کو پتا ہے کہ اس دعا کو کس نام سے یاد کیا جاتا ہے؟ قنوت نازلہ. اس کے بعد آپ نے پھر قنوت نازلہ پڑھنی جو تھی وہ چھوڑ دی. اور قنوت نازلہ آج بھی اگر کبھی مسلمانوں پر بہت زیادہ عام جب سنتے ہیں، قتل و غارت کیا جا رہا ہے، ان کو مارا جا رہا ہے، ان کو شہید کیا جا رہا ہے، تو آج بھی آپ دیکھیں کہ بعض مساجد میں ان دنوں میں یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ قنوت نازلہ پڑی جائے، مشکل جب مسلمانوں پر آئے. تو بہرحال یہ جو ہے وہ تھوڑا سا آغاز ہے. اور اب یہ کہ یہودیوں کے 3 قبائل کے ساتھ آپ کا معاملہ، کچھ آپ غزوہ احزاب میں بھی بنو قریظہ کا پڑھ چکی ہیں، اس کو آپ ذہن میں لا سکتی ہیں. بنو قینقہ کا آپ نے ابھی پڑھ لیا. اور رہی بنو نذیر کی بات، تو اس میں یہ ہے کہ ربیع الاول 4 ہجری میں عمر بن امیہ دمری نے واپس آ کر جب بنو کلاب کے دو آدمیوں کے قتل کی اطلاع دی، تو آپ نے چند صحابہ کے ساتھ بنو نذیر کے پاس آپ تشریف لے گئے تاکہ معاہدے کے مطابق ان دونوں مقتولین کی دیت کی ادائیگی میں مدد کریں. انہوں نے کہا ابو القاسم ہم ایسا ہی کریں گے، آپ یہاں تشریف رکھیں، ہم آپ کی ضرورت پوری کیے دیتے ہیں. چنانچہ ایک دیوار سے آپ ٹیک لگا کر انتظار میں بیٹھ گئے، اور یہود آپس میں اکٹھے ہوئے تو ان پر شیطان سوار ہو گیا، اور انہوں نے کہا کون ہے جو اس چکی کو لے کر اوپر جائے اور آپ کے سر پر گرا دے. اس پر بدبخت ترین یہودی عمر بن جہاش اٹھا. ادھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر رسول اللہ کو ان کے ارادے کی خبر کر دی. آپ تیزی سے اٹھے اور مدینہ چلے آئے. بعد میں صحابہ رضی اللہ عنہ بھی آپ سے آن ملے اور آپ نے انہیں سازش کی اطلاع دی. اس کے بعد آپ نے محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو یہود کے پاس بھیج کر کہلایا مدینہ سے نکل جاؤ، اب میرے ساتھ یہاں نہیں رہ سکتے، تمہیں 10 دن کی مہلت ہے، اس کے بعد جو پایا جائے گا اس کی گردن مار دی جائے گی. اس نوٹس پر یہود نے چند دن تک سفر کی تیاریاں کی، اور اس دوران پھر رئیس المنافقین کون تھا؟ عبداللہ بن ابی. اس نے پیغام بھیجا کہ ڈٹ جاؤ اور نہ نکلو، میرے پاس 2000 جو ہیں وہ جنگی آدمی ہیں، مردانے ضرب اور حرب ہیں. ضرب کا مطلب کیا ہے؟ مارنے والے. حرب کا مطلب کیا ہے؟ لڑائی جنگ کرنے والے، جو تمہارے ساتھ قلعوں میں داخل ہوں گے اور تمہاری حفاظت کی خاطر جو ہے وہ جان دے دیں گے. تو اس نے جو ہے روکنے کی کوشش کی. اور پھر سورت حشر کی آیت نمبر 11 جو ہے وہ بھی نازل ہوئی، کیونکہ تبصرہ ہے کہ لئن اخرجتم لنخرجن معکم ولا نطیع فیکم احدا ابدا وان قتلتم لننصرنکم، کہ اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکل جائیں گے اور تمہارے بارے میں ہرگز کسی کی بات نہ مانیں گے، اور اگر تم سے لڑائی کی گئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے، اور بنو قریظہ اور غطفان بھی تمہاری مدد کریں گے. یہ سن کر یہود نے قوت محسوس کی اور رسول اللہ کو پھر پیغام بھیجا کہ ہم نہیں نکلتے، آپ کو جو کرنا ہے کر لیں. یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہا، صحابہ کرام نے بھی تکبیر کہی، اور مدینہ کا انتظام آپ نے حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو سونپا، اور جھنڈا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دے کر بنو نذیر کے علاقے کا رخ کیا، اور وہاں پہنچ کر ان کا محاصرہ کر لیا. انہوں نے اپنے قلعوں اور گڑیوں میں پناہ لی اور اسلامی لشکر پر تیر اور پتھر برسائے، چونکہ کھجور کے درخت اور باغات ان کے لیے ڈھال کا کام دے رہے تھے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ انہیں کاٹ اور جلا دیا جائے. اس سے ان کے حوصلے ٹوٹ گئے اور اللہ نے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا. چنانچہ 6 دن کے بعد، اور کہا جاتا ہے کہ 15 دن کے بعد، انہوں نے اس شرط پر ہتھیار ڈال دیے کہ وہ مدینہ سے جلا وطن ہو جائیں گے. پھر اس موقع پر بنو قریظہ بھی ان سے الگ تلگ رہے. منافقین کے سردار اور ان کے حلیفوں نے بھی خیانت کی. اور پھر اس کے بعد جو ہے جلاوطنی کے بعد ان کی اکثریت اور بڑے لوگوں نے پھر خیبر میں قیام کیا، اور ایک چھوٹا گروہ ملک شام میں جا بسا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زمین اور ان کا خاص علاقہ مہاجرین اولین میں تقسیم کیا. صرف 2 انصاری ابو دجانہ اور سہل بن حنیف کو ان کی تنگ دستی کی وجہ سے آپ نے کچھ عطا بھی کیا. اس کے علاوہ آپ اسی میں سے اپنی ازواج محترات کا سال بھر کا خرچ نکالتے، اور جو بچ جاتا اسے جہاد کی تیاری کے لیے ہتھیار اور گھوڑوں کی فراہمی میں صرف کرتے. آپ نے ان کے پاس سے 50 خود اور 300 تلواریں بھی پائیں. اب اس پس منظر میں جو ہے وہ سورت حشر کو سمجھتے ہیں.